ناغا کرتا اور مسلسل اور استقامت سے کرتا. یہ معمولی کرامت نہیں, بہت بڑی کرامت. کوئی آدمی پانی پہ چلے اور پاؤں گیلے نہ ہو, ہوا میں اڑنے لگ جائے, یہ کوئی اتنی بڑی کرامت نہیں جتنی یہ بڑی کرامت. کہ آدمی کے معمولات بلا ناغا ہونے لگے. تو معمولات تھوڑے ہوں, تلاوت ایک مقرر کر لے, نوافل 24 گھنٹے میں کچھ مقرر کر لے, تسبیحات مقرر ہیں, لیکن وہ بلا ناغا ہو, یہ بڑی کرامت. نماز میں الفاظ کا سوچ کر ادا کرنا خشوع پیدا ہوتا ہے, نماز دھیان والی نصیب ہو جائے. تو یہ تبھی ہوگا جب اپنے دھیان سے وہ الفاظ پڑھے جائیں گے. بے خیالی میں پڑھ جائیں گے تو بے خیالی کی نماز ہوگی, خیال سے اور دھیان سے پڑھیں گے تو دھیان سے نماز ہوگی. بٹن دبا دیا, خود بخود الفاظ بے خیالی میں آ گئے, تو اس اوقات دوسری رکعت میں پہنچتا ہے, پتہ نہیں لگتا پہلی رکعت میں کیا سورت پڑی. اس لیے کوئی چیز دھیان سے پڑھی نہیں. تو جو کچھ بھی زبان سے نکالے دھیان سے نکالے, خیال سے نکال. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نوافل اور سنن پڑھیں تو نئی نئی صورتیں پڑھیں, نئی نئی آیات پڑھیں, اور جب آپ رکوع میں اور سجدے میں جائیں تو تسبیحات کو 3 سے 5 کر دیں, یا 5 سے 7 کر دیں, یا 7 سے 9 کر دیں. ظاہر ہے جب آپ اہتمام کریں گے اس کا تو آپ اپنے دھیان سے وہ پڑھ رہے ہوں. جب دھیان سے پڑھیں گے تو نماز میں آپ کا دھیان قائم ہونے لگے. ان کو تو معمول ہی ہے نا, وہ تو ویسی بے خیالی میں بھی 3 ہی پڑھیں گے. اور انا آتا انا اور قرو اللہ, وہ تو بے دھیانی میں بھی زبان پہ جاری ہو جائے گی. لیکن جب آپ نئی نئی آیات پڑھیں گے اور نئی نئی صورتیں یاد کریں گے اور رکوع اور سجدوں کے اندر تسبیحات کا اضافہ کرنے لگیں گے تو دھیان ہوگا, اس دھیان سے آپ کی نماز بھی دھیان والی ہو جائے گی, خشوع والی ہو جائے گی. اور اسی طرح دھیان پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اتنا زور سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن سکے, لیکن قریب والا نہ سن سکے, اس کی نماز خراب ہو جائے گی. مثلا کوئی نہیں سن رہا لیکن میں اپنے کانوں کو سنا رہا ہوں. اس سے بھی نماز میں دھیان نصیب ہوتا ہے, نماز خشوع والی بنتی ہے. نماز اچھی ہو گئی تو ہر چیز اچھی ہونے لگ جائے گی. دینداری میں نماز تو معیار ہے, اس کی نماز کتنی اچھی ہے, اس کی دینداری اتنی اچھی ہے, اس کی نماز کتنی بڑی ہے, اتنی بڑی دینداری ہے. نماز تو دینداری میں معیار ہے, پیمانہ ہے. تو نماز اچھی ہو, دھیان والی ہو, خشوع والی ہو, نماز میں الفاظ سوچ کر ادا کرنا خشوع پیدا کر دیتا ہے. مقتدی ہونے کی حالت میں دل میں الفاظ کا خیال کرے. جماعت کی نماز میں اگر یکسوئی نہ ہو تو اس کو ترک نہ کرنا چاہیے. کوئی کہہ دے بھائی نماز اکیلے پڑھتا ہوں تو نماز میں زیادہ خشوع ہوتا ہے, جماعت سے پڑھتا ہوں تو خاموش رہنا پڑتا ہے اس لیے دھیان نہیں ہوتا, اس لیے میں اکیلے ہی پڑھ لوں. نہ نہ نہ, جماعت سے پڑھ. اگر کسی بے دین کی عداوت توبہ کے بعد محبت سے بدل جائے, آپ کو کسی دین سے بے دین آدمی سے عداوت ہے, نفرت ہے, لیکن وہ سچی توبہ کر لی. تو آپ کی یہ عداوت محبت سے بدل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ عداوت اور یہ بغض اللہ کے لیے تھا. یہ عداوت اور بغض اللہ کے لیے. اور کسی سے آپ کو محبت تھی, اس کی زندگی غلط رخ پہ پڑ گئی, وہ محبت ختم ہو گئی, تو سمجھ لے کہ یہ محبت اللہ کے لیے تھی. جب وہ اللہ کا نہ رہا تو محبت بھی نہ رہی. اس کی زندگی غلط تھی, آپ کا بغض تھا, غلط زندگی نکلی تو بغض ختم ہو گیا, سمجھے یہ بغض اللہ کے لیے تھا. یہ معیار ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کے لیے بغض. اور یہ بڑی خوبی ہے ایمان والوں کی, من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے یا اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے, یہ کمال ایمان. اب تو یہ نہیں ہے, اب تو بس نفسانیت ہے. جس کی بھی وہ آدمی حمایت کر رہا ہے اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ میری ذات کا ہے, یہ میری برادری کا ہے, میری قوم کا ہے, میری جماعت کا ہے, میرے گروہ کا ہے, وہ نفسانیت ہے. بھائی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور اس کے جو ضروری تقاضے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا نیند ہی ہے, 6 گھنٹے ہو چاہے ایک ساتھ ہو چاہے متفرق ہو, کچھ قیلولہ ہو جائے کچھ رات کو ہو جائے, پر میں صحت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. صحت ہے تو عبادت بھی ہوتی ہے, اور زیادہ عبادت میں مزہ بھی آتا ہے, ہمت بھی ہوتی ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنی چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں اگر کسی شخص کو تلاوت قرآن سے اتنی دلچسپی ہو کہ تمام اورات بھی ترک ہو جائیں تو حصول مقصود کے لیے معین ہوگا. بات لوگوں کو اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت کا بڑا ذوق نصیب ہو, روزانہ 10 سپارے ہو جاتے ہیں, 5-6 سپارے ہو جاتے ہیں, اور دیگر معمولات تسبیحات نہیں ہو پاتے. لیکن فرمایا کسی شخص کو ایسی قرآن کی تلاوت کی دلچسپی ہے تو انشاءاللہ کچھ اگر اوراد اور نبی کیے تو مقصود حاصل ہو جائے, مقصود حاصل ہو جائے. اگر نابالغ بڑی لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام بلا مرد کے نہ ہو سکے تو پس پردہ اپنی بیوی کی موجودگی میں پڑھائے. اچھی ہے, بالغ ہے اور اسے تعلیم دینی ہے, کوئی عورت نہیں ہے اس کو پڑھانے والی, مرد ہی پڑھا سکتا ہے, مجبوری ہے, کوئی استاد نہیں, تو اسے پردے کے پیچھے پڑھائے, اور وہ بھی اس طرح پڑھائے کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھائے. اسلام تعلیم سے نہیں روکتا, لیکن تعلیم کے ساتھ جو گندگی ہے نا اس سے روکتا. یہ حیائی کا فتنہ ہے نا, اس سے روکتا ہے. یہ جو بےہودگیاں شروع ہو گئی نا, اس سے روکتا ہے. یہ نسلوں کی جو تباہی ہے نا, اس سے روکتا ہے. تعلیم سے کہاں اسلام روکتا ہے؟ اسلام کی بنیادی تعلیم سے. اقرا, اور مغرب تعلیم کا حامی نہیں ہے, وہ شرم و حیا کا دشمن ہے. شرم و حیا کا دشمن وہ کہتا ہے تعلیم ہو بے شرمی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ, ورنہ اسے تعلیم پسند نہیں ہے, قابل قبول نہیں. اسلام تعلیم سے نہیں روکتا, اور کوئی مسلمان تعلیم کا دشمن نہیں ہو سکتا, نہ بچوں کا نہ بچیوں کا. ان بےہودگی اس کے ساتھ ہو اس کی یاد ہے. اگر بچی ہے اور وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے لیکن بالغ اور کوئی عورت نہیں ہے اس کو پڑھانے کے لیے, مرد سے پڑھنا ضروری ہے, تو پسے پردہ اور اپنی بیوی کی موجودگی میں پڑھا سکتا. اور اب تو اس کے کھلے نقصانات ہم خود دیکھتے ہیں. اس کے کھلے نقصانات ہم خود دیکھتے ہیں. جب آزادانہ میل جول ہوتا ہے, ٹیچر بچی کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور کیسے ہی جسے کہیں کہ واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں, رسوائی کا باعث بنتے ہیں. کیوں؟ شریعت کی حدود کا خیال نہ رکھ, شریعت کی ہدایات کا خیال نہ رکھ, پھر اسے فساد تو آ رہا ہے. اور فرمانا کہ اگر نابالغ بڑی لڑکیوں کی, اگر بالغ بڑی لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام بلا مرد کے نہ ہو سکے, تو پس پردہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اسے پڑھائے. آدمی دو رنگی چھوڑ دے, کچھ دینداری کچھ بے دینی, کچھ اللہ کی ماننی کچھ شیطان کی ماننی, تو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جائے بس. ہم کہتے ہیں اللہ کی مانیں گے لیکن شیطان کے مانے کے بغیر دنیا گزرے ہی کیسے, اس کو بھی مانیں گے. سارے کام تو اللہ کے جانے سے نہیں, اللہ کے ماننے سے نہیں ہوگا نا, کوئی شیطان کو بھی ماننے سے بھی ہوں. یہ گمراہی. سب کچھ ہی چھوڑ دے تو کیسے چلے گا زندگی؟ کوئی شیطان کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا. اور میں دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, ایک رنگ اختیار. اس زمانے میں تھوڑے مجاہدے پر بھی وہی دولت نصیب ہوتی ہے جو پہلے لوگوں کو بہت بڑے مجاہدے پر نصیب ہوتی تھی. ہمتیں بہت بلند تھیں, ان کی جسمانی قوا بہت اچھی تھی, ان کے جسم کے اندر مجاہدہ برداشت کرنے کی صلاحیت استعداد موجود تھی. اور اب ایسا نہیں. اگر یہ تھوڑا سا مجاہدہ بھی کرے گا تو بڑے جیسے مجاہدے کرنے والوں کی طرح اللہ انہیں نصیب فرما دے اور وہ انوارات ملیں گے. کسی اللہ والے کی صحبت اور زیارت سے سکون ہونا, کسی اللہ والے کی صحبت اور زیارت سے سکون ملنا, یہ علامت ہے کہ اس کو اس سے مناسبت, اور یہ سعادت کی کنجی ہے. کسی اللہ کے نیک بندے سے ملنا، زیارت کرنا، صحبت میں بیٹھنا اور اپنے اندر سکون محسوس کرنا، یہ علامت ہے کہ اس کو مناسبت ہے ان سے، اور یہ چیز اس کی سعادت کی کنجی ہے، اور اس سے آدمی کو اس صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اس کی زیارت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی ملاقات سے بھی نفع ہوتا ہے. وہ کچھ نہ بولے، خاموش رہے، تب بھی یہ اس صحبت سے بہت کچھ اٹھا کے لے آئے گا، بڑی دولت کما لے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، ایسے شخص کو کبھی پریشانی نہیں رہتی جس شخص کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہو. ایسے شخص کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں رہتی جسے اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہو، یہ پریشان نہیں رہتی. یہ پریشان نہیں رہتا. اور اگر کوئی پریشان رہتا ہے، یقین رکھ لے کہ اس کے اللہ، اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو اللہ کی ذات سے کوئی واسطہ نہیں. تو جس کو اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، یقین ہے، وہ پریشان نہیں رہتا. کسی کو بیماری پریشان کر دیتی، کسی کو اولاد پریشان کر دیتی، کسی کو معاش پریشان کر دیتا ہے، کسی کو دائیں بائیں اٹھنے بیٹھنے والے پریشان رکھتے ہیں. تو وقتی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بھروسہ اور یقین ہو کہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات، اس ذات پہ اعتماد اور یقین جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر پریشانیوں سے نجات ملے گی. پریشانی پریشانی نہیں رہے گی، پریشانی اسی کے دل میں رہتی ہے جسے اللہ سے واسطہ نہیں ہوتا، کوئی پریشان رہتا. یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے اپنے ایمان اور یقین معلوم کرنے کی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی. حضرت فرمایا لگے کہ پریشانی اسی کو رہتی ہے جس کو اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین نصیب نہ ہو، اور جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی پریشانی نہیں رہتی. فرمایا مشتبہ چیزیں کھانے سے شہوات کی کثرت ہو جاتی، اور حرام کھانے سے کیا ہوگا بھی؟ اس لیے بدی کے دروازے کھلے ہوئے، اس لیے حرام کاری کے دروازے کھلے ہوئے کہ عام طور پہ ان کی غذائیں اچھی نہیں ہوتی، عام طور پہ ان کی غذائیں اچھی نہیں ہوتی. مشتبہ مال کھانے سے شہوات میں کثرت ہوتی، اور حرام کھا لے پھر کیا حال ہو؟ اس لیے عام طور پہ جو حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے وہ حرام کھانے کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے، یا حرام پینے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. عام طور پہ جو حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ حرام کھانے کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے. اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہوتی, وہ رشوت خور ہوتا ہے, کرپشن کر رہا ہوتا ہے, وہ سود لے رہا ہوتا ہے, یا جہاں وہ چیزیں خریدتا ہے اسے جائز ناجائز کی حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی. اب دیکھیں 80% 90% جو رشوت خور ہوتے ہیں وہ گندے بھی ہوتے ہیں, جو رشوت خور ہوتے ہیں وہ گندے بھی ہوتے ہیں. تو اپنی جوانی محفوظ کرنا, اپنی اس قوت کی حفاظت کرنا, اس کے لیے سب سے مؤثر نسخہ حلال کھانا اور مشتبہ چیزوں سے بچنا. اب یوں کہیں بازاری چیزوں سے بچنا. اب دیکھیں جو آدمی نماز بھی نہ پڑھے, روزہ بھی نہ رکھے, زکات بھی نہ دے, تو بتائیے اسے آپ کو حلال کھلانے کی کتنی فکر ہوگی؟ پھر جو نماز بھی نہ پڑھے, روزہ بھی نہ رکھے, زکات بھی نہ دے, بتائیے اس کو پھر آپ کو حلال کھلانے کی کتنی فکر ہوگی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہی نہیں. جسے اللہ کا لحاظ نہیں ہے اس کا تمہیں, اس کو تمہارا کیا لحاظ ہوگا؟ اسے تمہارا کیا لحاظ ہوگا؟ جسے اللہ کا خیال نہیں ہے, جو اس کا اتنا بڑا محسن ہے, اسے تمہارا لحاظ کیوں ہوگا؟ اگر بازار سے کچھ لینا بھی ہے تو اس بات کا خیال رکھا کرو کہ کس سے خرید رہے ہو, کس سے لے رہے ہو. گوشت کا ذبح کرنے والا کون ہے, بیچنے والا کون ہے, پکانے والا کون ہے, کچھ دیکھ لیے کرو. حرام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بڑے گناہوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اس سے گناہوں کے بڑے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. فرمایا مشتبہ چیزوں کے کھانے سے شہوات کی کثرت ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں ہاتھوں میں گناہ ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں جوانی میں گناہ ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں گناہ قابو نہیں پا سکتے. تو اس پہ قابو پانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ حلال کھانا, پاکیزہ کھاؤ. حرام تو مسلمان کھاتا ہی نہیں ہے, تو کہتے ہیں مشتبہ بھی نہ کھاؤ. مسلمان کا آرام سے کھانے کا تعلق ہوتا ہے. مشتبہ بھی نہ کھاؤ. اس لیے اللہ میاں نے بتایا حلال کھاؤ گے تو اچھے عمل کر پاؤ گے, حلال کھاؤ گے تو اچھے اعمال کر پاؤ گے. اور جب تمہارا کھانا پینا اور تمہارا کمانا ہی حلال نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے اچھے عمل بہت مشکل ہو جائیں. پھر اعمال صالحہ بہت مشکل ہو جائیں. فرمایا حقوق العباد کا خیال رکھنا ہمارے سلسلے کی اہم علامت ہے. فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی, صوفی بننا ہے, بزرگ بننا ہے, وظائف پڑھنے ہیں. فرمایا بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلے جاؤ. ہمارے ہاں تو وہ ہو جس کو انسان بننا ہو, اور انسان وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. انسان وہ ہوتا ہے جو موذی نہیں ہوتا, موذی جانور ہوتا ہے, درندہ ہوتا ہے, اژدہا ہوتا ہے. انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہیں بنتا, تکلیف کا باعث نہیں بنتا. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. ظاہری بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما, باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر آنے والا دن ایمان عافیت کی راہ سے بڑھیا نصیب فرما. ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما. روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب فرما. ہمیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. روحانی بیماریوں سے بھی صحت نصیب فرما. ظاہری اور مادی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ذوق شوق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دعاؤں کا اور عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما. اپنے فضل سے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دنیا بھی اچھی فرما, موت بھی اچھی فرما. اپنے پیاروں میں ہم سب کو شامل فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.